السلام علیکم، ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان نگہت امان، اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے بہجت حاضر خدمت ہے پروگرام صدائے جہاں کے ساتھ، اور جیسا کہ آپ کو نگت نے بتایا، ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش۔ ہمیں امید ہے آپ ہماری اس کوشش کو پسند کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے کہ پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں، نگت کے پاس چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آج ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی طرف سے وہ ہمارے لیے کیا رپورٹیں لائی ہیں۔ جی نگت،
ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے اس ہفتے ہم سب سے پہلے بات کریں گے فاٹا اصلاحات کے حوالے سے۔ قومی اسمبلی نے فاٹا کے خیبر پختونخوا میں انضمام کا بل جو ہے وہ منظور کر لیا ہے۔ اس بل کے نکات پر فاٹا امور کے ماہرین کیا نقطۂ نظر رکھتے ہیں، جانیے گا ایک تجزیاتی رپورٹ میں۔ اسی طرح پاکستان میں سیاحت کے بہت سے مواقع ہیں، اور ہر سال لاکھوں غیر ملکی سیاح پاکستان آتے ہیں۔ اس شعبے کو اس وقت کن چیلنجز کا سامنا ہے، اور اس کی بہتری کے لیے کون سے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، اس حوالے سے سنیے گا دنیا کے بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے والے پہلے پاکستانی کوہ پیما نذیر صابر کا خصوصی انٹرویو۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کی طرح پاکستان میں بھی مسلمان ماہ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں۔ گرمیوں کے موسم میں روزہ رکھتے ہوئے کس قسم کے خوراک کا استعمال کرنا چاہیے، جانیے گا صحت کے سیگمنٹ میں ایک معلوماتی رپورٹ میں۔ اور پروگرام کے آخر میں بات ہوگی شوبز کی دنیا سے، اور آپ کو سنوائیں گے اس ہفتے کی شوبز کی چند اہم خبروں پر مبنی شوبز راؤنڈ اپ۔ تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا پروگرام میں، ہم آپ کے لیے یہ رپورٹس تھوڑی دیر میں ہم پیش کریں گے۔ فی الوقت ہم چلیں گے وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں بہجت کے پاس، ان کی جانب سے آج کیا پیش کیا جا رہا ہے، خلاصہ انہی سے معلوم کرتے ہیں۔
بہت شکریہ نگہت، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آج جو رپورٹیں آپ کے لیے ہم لائے ہیں، ایک نظر ان پر ڈالتے ہیں۔ امریکہ ایک بڑا متنوع معاشرہ ہے جہاں دنیا بھر سے لوگ آ کر بسے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ اپنے مخصوص پس منظر کے ساتھ معاشرے کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مذہبی اور فکری بنیادوں پر ضروری ہوتا ہے کہ اپنے تحفظات کے ازالے کے لیے تنظیمیں اور گروپ بھی بنائے جائیں۔ اسی طرح آج ہم آپ کو یہاں امریکہ کے مسلم ایڈوکیسی ڈے کا حال سنائیں گے۔ رائے عامہ کے جائزے اظہار رائے کی آزادی کا بہترین طریقہ ہیں۔ دنیا بھر میں مختلف موضوعات اور مسائل کے بارے میں پولز کرائے جاتے ہیں۔ اسی طرح امریکہ میں امریکی صدر کی مقبولیت کے بارے میں بھی مختلف پولز اور جائزے کرائے جاتے ہیں، اور ان کے نتائج عوام کے سامنے لائے جاتے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں تازہ ترین پولز کا جائزہ پیش کریں گے۔ بچوں کی شادیاں یا کم عمری ہی میں بچیوں کو رشتہ ازدواج میں منسلک کرنا ابھی بھی بہت سے معاشروں میں فرسودہ روایتوں اور بنیادوں پر قائم ہے۔ پاکستان میں بھی یہ ایک سنگین مسئلے کے طور پر سامنے آتا ہے۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس نے اس موضوع پر ایک سلسلہ وار پروگرام کا آغاز کیا ہے، آج ہم اسی سلسلے میں آپ کو پہلا حصہ سنوائیں گے۔ پھر انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی اس تیز رفتار زندگی میں روایتی طور پر کتابیں پڑھنے کا رجحان کم ہوتا گیا، کیونکہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر معلومات کا جیسے خزانہ ہی جمع ہے، اور جہاں سے آپ اپنی پسند کی ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر بھی کتابوں کے شوقین کسی اور سمت نہیں دیکھتے، ایسی ہی ایک رپورٹ آج پیش کریں گے۔ تو آئیے اس سے پہلے کہ ہم چلیں نگہت کے پاس، تھوڑی سی بات کرتے چلیں۔ جیسا کہ ابھی نگہت بتا رہی تھیں، قومی اسمبلی نے وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کو صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کے لیے آئین میں 31ویں آئینی ترمیم کی دو تہائی اکثریت سے منظوری دے دی ہے۔ تحریک کی حمایت میں 229 جبکہ مخالفت میں 11 ووٹ آئے، جس کے بعد بل کی شکوار منظوری کا عمل شروع کر دیا گیا اور بل کو کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ اس سلسلے میں ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے ایک تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے تجزیہ کاروں کی رائے کے ساتھ۔ تو آئیے نگہت کے پاس چلتے ہیں۔ جی نگہت، معلومات مزید دیجیے گا ہمیں رپورٹ کے بارے میں۔
شکریہ بہجت۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات کو صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کی آئینی ترمیم منظور کر لی ہے۔ جمعرات کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں حکومت کی جانب سے فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کے لیے 31ویں آئینی ترمیم کا بل وزیر قانون اور انصاف محمد بشیر ورک نے پیش کیا۔ فاٹا کے خیبر پختونخوا میں انضمام کے حوالے سے بل پر جمعیت علماء اسلام فے اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے اراکین نے مخالفت کی اور اجلاس سے واک آؤٹ کیا۔ اس موقع پر جے یو آئی فے کے رکن اسمبلی جمال الدین نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے آئین سے فاٹا کا نام آج نکل رہا ہے، فاٹا کے عوام سے رائے لیے بغیر نظام مسلط کریں گے تو پریشانی ہوگی۔ اسی طرح جے یو آئی فے کی ہی رکن شاہدہ اختر نے کہا کہ فاٹا کو الگ صوبہ بنائیں اور اس کا حق نہ چھینا جائے۔ صوبہ خیبر پختونخوا ملی عوامی پارٹی کی رکن نسیمہ نے ایوان سے واک آؤٹ کرتے ہوئے کہا کہ فاٹا کے عوام کی رائے کے خلاف اقدام قبول نہیں۔ اس کے علاوہ فاٹا سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی بلال رحمان نے بھی اس بل کی مخالفت کی۔ دوسری جانب مذکورہ بل پر حکمران جماعت مسلم لیگ نون اور بیشتر اپوزیشن جماعتوں کے درمیان افواہ متفہم کے ساتھ یہ بل پیش کیا گیا۔ قومی اسمبلی میں فاٹا کے انضمام کے حوالے سے ہونے والے اس اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے بھی شرکت کی۔ فاٹا اصلاحات بل کے تحت سپریم کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کا دائرہ کار قبائلی علاقوں تک بڑھایا جائے گا، جبکہ ملک میں رائج قوانین پر فاٹا میں بھی عمل درآمد ممکن ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ ایف سی آر قانون کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ صدر پاکستان اور گورنر خیبر پختونخوا کے خصوصی اختیارات بھی ختم ہو جائیں گے۔ فاٹا میں ترقیاتی منصوبے شروع کیے جائیں گے، اور صوبوں کے اتفاق رائے سے فاٹا کو قابل تقسیم محاصل سے اضافی وسائل بھی فراہم کیے جائیں گے۔ اسی طرح فاٹا اصلاحات بل کی منظوری کے بعد فاٹا کی قومی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد 12 رہے گی، جبکہ سینٹ کی 8 نشستیں برقرار رہیں گی۔ اس بل کے مطابق سینٹ میں نشستوں کی تعداد 104 سے کم ہو کر 96 رہ جائے گی، جبکہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں کل نشستوں کی تعداد 145 ہوگی، جس میں سے 115 جنرل نشستیں، 26 خواتین کی مخصوص نشستیں اور 4 اقلیتوں کے لیے نشستیں شامل ہوں گی۔ فاٹا انضمام کے بعد خیبر پختونخوا میں فاٹا کی 21 نشستیں مختص ہوں گی، جس میں 16 عام نشستیں، خواتین کے لیے 4 نشستیں، جبکہ ایک اقلیتی نشست شامل ہوگی۔ فاٹا ماہرین اس تمام تر صورتحال کو اور خاص طور پر فاٹا اصلاحات کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں، اس پر ایک تجزیاتی رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے فدا حسین، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کے حوالے سے ابھی بھی فاٹا امور کے ماہرین اختلافات کا شکار نظر آتے ہیں۔ اس حوالے سے ریڈیو نیوز نیٹورک سے بات کرتے ہوئے معروف دفاعی تجزیہ کار اور فاٹا امور کے ماہر بریگیڈ ریٹائر محمود شاہ کا کہنا ہے،
میرے خیال میں کافی مدد ملے گی، کیونکہ وہ پاکستان کا حصہ ہے، وہاں پر جو فی الحال ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس کے قابل نہیں ہے کہ وہاں پر ترقی ہو سکے، یا وہاں پر جو نظام ہے تو ضروری ہے کہ اس کو جو پاکستانی نظام ہے اور اس کے تحت لایا جائے۔ یہ پاکستانی نظام بھی کوئی بہت زیادہ آئیڈیل نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ ہے کہ باقی جس طرح پاکستان کے حصوں میں ترقی ہو رہی ہے وہی ترقی جو ہے قبائلی علاقوں کو بھی ملے۔
تاہم سینئر صحافی و تجزیہ کار حسن خان کے مطابق فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کے حوالے سے ابھی تک پوری تیاری نہیں کی گئی۔
وفاقی حکومت جس رفتار سے وہ فاٹا انضمام کے لیے اقدامات لے رہے ہیں، دیکھیں جنوری میں ہم نے قانون پاس کیا کہ وہاں پہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی ریٹ ایکسٹینڈ کیا جائے، لیکن جنوری سے لے کر ابھی تک وہاں پہ ایک چھوٹا سا جو ہے نا ایک رجسٹری کا آفس بھی نہیں کھولا ہے۔ یہاں پہ 20,000 سے 21,000 تک جو ہے نا لیوی فورس، اس کو پولیس کی ٹریننگ دی جائے گی، تاکہ وہ ابھی تک اس پہ جو ہے نا کوئی ایک دو جگہوں پہ بھی کیا یہاں پہ پولیس اسٹیشن ہوگا یا یہاں پہ پولیس یا یہاں پہ ہم برفی کر رہے ہیں تاکہ بعد میں لوگوں کو جو ہے نا پولیس میں انڈکٹ کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ کام تو آبجیکٹ تو ہے، نظر آ رہا ہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں، لیکن گراؤنڈ پہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔
فاٹا سے تعلق رکھنے والے ایک اور سینئر تجزیہ کار اقبال خٹک کو حالیہ اصلاحات سے فاٹا میں بلوچستان جیسی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ وہ اس کی وجہ اصلاحات کے نفاذ کے لیے مکمل طور پر کام نہ کرنے کو قرار دیتے ہیں۔
مروجہ طریقہ کار اپنانا چاہیے، ایک فریم ورک دینا چاہیے اور ایک ٹائم فریم ضرور ہونا چاہیے کہ یہ اتنے عرصے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اوور نائٹ ایک جو ہے اوور ایمبیشیس نہیں ہونا چاہیے، اور ایک ایسا پریکٹیکل ورکیبل ٹائم فریم ہونا چاہیے جس میں ساری چیزیں ممکن ہوں، اور جس میں جو ہے جو خاص اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کمیونٹی اس کو اون کرے۔ اگر ہم ایک ایسا نظام لا رہے ہیں اس علاقے میں جو نظام آلریڈی پاکستان کے دوسرے علاقوں میں چل رہا ہے اور جس کے بارے میں وہاں کے لوگوں کی اچھی رائے نہیں ہے، تو کیا وہ اس نظام کو اپنائیں گے، اس نظام کو قبول کریں گے؟ یہی وجہ ہے کہ قبائلیوں کے کچھ شکوک و شبہات ہیں، وہ ہمارے عدالتی نظام سے خوش نہیں ہے، بڑا پیچیدہ نظام ہے، بڑا مہنگا نظام ہے، انصاف ملتے ملتے کئی جنریشن جو ہے تبدیل ہو جاتی ہے لیکن انصاف نہیں ملتا۔ تو اس لیے میرے خیال میں ہمیں جو ہے ایک ٹائم فریم اور ایک پریکٹیکل ٹائم فریم ہونا چاہیے جس میں کمیونٹی اس کو اون کر سکے۔
حسن خان کا ماننا ہے کہ اگرچہ فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کے علاوہ دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے، مگر ساری ایجنسیوں کو ایک دفعہ ضم کرنے کے بجائے مرحلہ وار کیا جائے تو بہتر ہوگا۔
کچھ 3-4 آرٹیکل میں جو ہے نا یہ چینجز لا رہے ہیں۔ انڈر آرٹیکل 247 وہاں پہ ایف سی آر کا قانون ہے، ابھی اگر آپ آرٹیکل 247 ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پارلیمنٹ کو اختیار دیتے ہیں، تو ایف سی آر کے قانون کا کیوں؟ ایف سی آر کا قانون ختم ہوگا، ظاہری بات ہے۔ जब एफ सी आर का कानून खत्म होगा तो क्या वहाँ पे सी आर पी सी एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, क्या वहाँ पे जो है ना सूबे के लिए आपने पुलिस को एक्सटेंड करना है, एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सटेंड करना है, उसी हवाले से अभी तक कोई पेशरफ नहीं हुई है। मैं समझता हूँ कि पहले आप होमवर्क करें, कुछ चीजें ग्राउंड पे करें, या बेहतर है कि आप पीस मिल पॉलिसी से करें, मतलब पहले बाजोड़ को इंक्लूड करें, फिर ममन को करें, फिर खैबर को करें, फिर औरंगजेब को करें, मतलब एक एक करके जो है उसको एक कानून के तहत लाया जाए।
इसके बरअक्स महमूद शाह मरहलवार जम करने की तजवीज को ताखिरी हरबे से तशबीह देते हुए कहते हैं,
दरअसल ये जो है इसको डिले करने के लिए, वैसी लटकाने के लिए कहा जाता है, यानी यही बात जो है वो की गई कोई 10 साल पहले फाटा सेक्रेटेरिएट बना, लेकिन जो मरहलावार बात होनी थी वो कुछ भी नहीं हुई। तो हम पहले औकात में ये चीजें इनका तजुर्बा हासिल कर चुके हैं, मेरे ख्याल में जो कुछ भी करना है उसको कर लें, बड़े अरसे से इस मसले को लटकाते रहेंगे।
फाटा इस्लाहात के नुकात में से एक अहम नुकता सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दायरा कार को फाटा तक बढ़ाना है। इस हवाले से रवान साल के शुरू में पार्लियामेंट ने इसकी मंजूरी दी थी। इस पहलू पर बात करते हुए हसन खान कहते हैं कि अभी तक इस बारे में कोई काम नहीं किया गया।
अभी तक ग्राउंड पे तो कुछ ना कुछ होना चाहिए था, कोई जुडिशियल कम्प्लेक्स का इफ्तिताह होता, कहीं से कोई भर्ती शुरू हो जाती कि अभी जज आना है, जज ने बैठना है। हुकूमत ने अभी तक नॉट अ सिंगल इंच ऑफ द ट्राइबल टेरिटरी जो है उसको वहां पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कानून एक्सटेंड की है, सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए कानून पास किया है।
इकबाल खटक सस्ते इंसाफ के लिए फाटा में मुतबादिल निजाम इंसाफ को कानूनी शक्ल देने की तजवीज देते हैं।
इनफॉर्मल कोडिफाइड जस्टिस सिस्टम ला चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जो कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटीज कहें या काउंसिल उनको कहें, जो कि इस वक्त ऑपरेशनल है खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में, और वहाँ पे लोगों की कुछ लग रहा है कि उनकी छोटे छोटे मुश्किलात हैं वो जल्दी हल हो रहे हैं बगैर पैसे के और बगैर लंबा इंतजार की हुए। तो मेरे ख्याल में इसी तरह की चीजें हम वहाँ भी ट्राई कर सकते हैं, और चूंकि हमारे लोग जो खैबर पख्तूनख्वा के या फाटा के जो है वो अगर उनमें एक तीसरा फरीक बैठ जाए और उन दोनों को करीब लाने की कोशिश करे, ये कोशिशें काफी हद तक कामयाब रहती है। तो एक इनफॉर्मल कोडिफाइड जस्टिस सिस्टम भी मेरे ख्याल में काम कर सकता है। इस वक्त ऑलरेडी खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशनल है और कुछ नतज भी उसके बेहतर आ रहे हैं।
फिदा हुसैन, रेडियो न्यूज नेटवर्क, इस्लामाबाद।
फाटा इस्लाहात के हवाले से आपने माहिरीन की आरा पर मबनी रेडियो न्यूज नेटवर्क की रिपोर्ट सुनी। तो प्रोग्राम की अगली रिपोर्ट की जानिब हम बढ़ेंगे, तो बहजत आप ही के पास आते हैं और मालूम करते हैं कि जो अमेरिका में हालिया दिनों में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो पोल हुए हैं उसके नतज में क्या कहा गया है, हमारे सामीन को बताइएगा।
जी निगत, अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 सदारती इंतखाब के बाद मनसब सदार संभाला और मखसूस सियासी पस मंजर न रखने के बावजूद भी अपने मखसूस अंदाज की वजह से मशहूर हो गए, मुस्बत और मनफी दोनों अंदाज में। रायामा के इब्तदाई जायजों में उनकी मकबूलियत की शरह किसी भी नौ मुंतखब अमरीकी सदर की मकबूलियत से तारीखी तौर पर कहीं कम रही, लेकिन हाल ही में उनकी मकबूलियत में कुछ बेहतरी आई है और तवक्को की जा रही है कि शुमाली कोरिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे और 12 जून को जो मुतवक्के सरबरा मुलाकात अगर कामयाब हो गई तो उनकी मकबूलियत का ग्राफ जो तारीख की कम तरीन सतह पर था बेहतर हो जाएगा। माहरीन इस बारे में क्या कहते हैं, आइए रिपोर्ट सुनते हैं, तैयार किया है मुदस्सरा मंजर ने।
सदर ट्रंप गुज़श्ता हफ्ते उस वक्त बहुत पुरएतमाद नजर आए जब उन्होंने शुमाली कोरिया से रिहा होने वाले तीन अमरीकियों को मुल्क में खुश आमदेद कहा। ये वो लम्हा था जिसने न सिर्फ उनके अपने हामियों बल्कि दीगर अमरीकियों को भी एक इत्मीनान का एहसास दिया और खुद सदर की मकबूलियत में भी इजाफा हुआ। मलिक नदीम आबिद न्यूयॉर्क में डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी के चेयरमैन हैं। वो कहते हैं सदर की मकबूलियत में इजाफे की कुछ और वजूहात भी हैं।
और तीसरा जो इवेंट हुआ, जो लिटिल नोन इवेंट है, जो बहुत सारे लोगों को भी मालूम नहीं है, उन्होंने पिछले 8 साल में पहली दफा आर्मी को रेस दी है, अच्छी खासी रेस दी है, जो मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है उनसे भी प्रेसिडेंट को।
सदर ट्रंप को ये शिकायत रही है कि मुल्की मईशत में नुमाया बेहतरी के बावजूद इसे उनकी कामयाबी करार नहीं दिया जाता, बल्कि ज़राए अब्लाग रूस की अमरीकी इंतखाबात में मुबैना मदाखलत के मामले को ज्यादा उछालते हैं, जो उनके नजदीक एक बेकार छानबीन है। मुलाजमत के मौके के आदाद शुमार बेहतरीन है, جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے، مگر پھر بھی ہم جو سنتے ہیں وہ روس سے متعلق لا حاصل گفتگو ہے۔ شکاگو کی نواح میں پولیس کمشنر اور ریپبلکن پارٹی کے سرگرم کارکن طلعت رشید کہتے ہیں کہ صدر کی مقبولیت میں اضافے کی بڑی وجہ ان کا ٹیکسوں کا نظام ہے۔
ایک تو ٹیکس ریفارمز کی ہیں انہوں نے، اوور آل سب کے لیے دیکھنا، ٹیکس بریک سب کو فائدہ ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی اسٹرانگ ہو رہی ہیں، انویسٹ کر رہی ہیں، ٹیکس بریک کے لوگوں کو ڈائریکٹ فائدے مل رہے ہیں، بلکہ لوگوں کے پے چیک میں بھی کافی فائدہ ہوا ہے۔
اپنی صدارت کے آغاز ہی سے صدر ٹرمپ نے زیادہ وقت اپنے حامیوں کو یہ باور کروانے میں صرف کیا ہے کہ وہ انتخابی مہم کے دوران کیے گئے وعدوں کو پورا کر رہے ہیں، خواہ وہ ٹی ٹی پی اور ایران کے ایٹمی معاہدے سے امریکہ کو علیحدہ کرنا یا پھر اسرائیل میں امریکی سفارت خانے کو یروشلم منتقل کرنا ہی کیوں نہ ہو۔ طلعت رشید کہتے ہیں کہ صدر اپنے انتخابی وعدے پورا کرنا اپنا فرض خیال کرتے ہیں۔
یہ جو بھی کر رہے ہیں وہ اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں، اس کو سٹرانگ کر رہے ہیں، جو انہوں نے وعدے کیے ہیں ٹرمپ صاحب وہ پورے کر رہے ہیں۔
آیا صدر کی مقبولیت میں یہ اضافہ برقرار رہے گا؟ طلعت رشید کہتے ہیں
یہ جو ہے یہ رولر کوسٹر ہوتی ہے، اب اگر انہوں نے اتنا کام کیا ہے، اب اگر تھوڑی سی بھی کوئی غلطی کریں گے تو وہ پھر تھوڑا سا ڈاؤن ہو جائے گا، لیکن پھر اس کو کم بیک کرنے کے لیے کچھ اور اچھا کام کرے، تو یہ اپ اینڈ ڈاؤن یہ ہر پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس کے لیے ہوتا ہے۔
ملک عابد کا کہنا ہے کہ مقبولیت میں اضافے کا یہ تاثر جلد ہی زائل ہو جائے گا۔
نہیں، میرا خیال ہے یہ ایک قسم کا شارٹ ٹرم ان کو بوسٹ ملا ہے، جو الٹیمیٹلی یہ فیز آؤٹ ہو جائے گا جس وقت یہ رشین پروب جو ہے، مولر کمیشن کا جو پروب ہے، جو اس کے بعد تھوڑا سا ریزلٹ آنا شروع ہوگا جس وقت دو چار اور سپینز فلائی کریں گے۔
شمالی کوریا کے ساتھ امن کی کوششوں کو صدر ٹرمپ کی ایک اہم کامیابی تصور کیا جا رہا ہے، اور ریپبلکن پارٹی انہیں امن کے نوبیل انعام کے لیے نامزد کر رہی ہے۔ طلعت رشید کے لیے یہ ایک خوش آئند بات ہے۔
اگر وہ نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ بھی ہو جاتے ہیں تو وہ بڑی اکمپلشمنٹ ہے ان کی، بلکہ لوگوں میں پریڈکٹ ابھی یہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ اگلے جو ہے الیکشن میں یہ ہو سکتا ہے دوبارہ آ جائیں، کیونکہ ڈیموکریٹ کے پاس کوئی اتنا اسٹرانگ کینڈیڈیٹ فی الحال نہیں۔
مگر ملک عابد اسے مذاق خیز سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں اسرائیل میں امریکی سفارت خانے کی یروشلم منتقلی کے بعد فلسطینیوں کی جانب سے احتجاج اور اس کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتیں امن کے لیے منفی نتائج کی حامل ہیں۔
مذاق ہے، دیکھیے ان کی پریزیڈنسی میں ابھی آتے ہی یہ جو انہوں نے اناؤنس کیا، جو پچھلے کئی سالوں سے امریکن پریزیڈنٹ جو ایگزمپشن دے رہے تھے ہر چھ مہینے کے بعد وہ امریکن امبیسی کو یروشلم نہ شفٹ کرنے کی، انہوں نے آتے ہی وہ شفٹ کیا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اس کی شفٹ کرنے سے، امبیسی کے یروشلم شفٹ کرنے سے پیس پروسیس میں اضافہ ہوگا۔ پہلے دن میں 60 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا، مجھے بتائیے یہ کس طرح کا پیس پروسیس یہ پروموٹ کریں گے۔
اگرچہ صدر ٹرمپ کی مقبولیت کا گراف بہتر ہوا ہے، مگر اب بھی ملک میں ان کے حامیوں اور مخالفین میں فرق واضح نظر آتا ہے۔ تاہم صدر ٹرمپ جانتے ہیں کہ ان کی مقبولیت میں اضافہ نومبر کے وسط مدتی انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی کی ممکنہ بہتر پوزیشن کے مقابلے میں ریپبلکن پارٹی کو حوصلہ دلانے کے لیے بے حد اہم ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تو یہ تو تھا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت کے بارے میں ایک جائزہ۔ امریکی معاشرہ اپنی حیثیت اور نوعیت کے اعتبار سے انتہائی متنوع ہے۔ دنیا بھر کے مختلف ملکوں سے یہاں آنے والے افراد جو اسے خوابوں کی سرزمین قرار دیتے ہیں، انہیں بہترین مواقع بھی مل سکتے ہیں اگر وہ پوری محنت اور دیانتداری سے اپنا کام کریں۔ لیکن جہاں مختلف پس منظر رکھنے والے افراد ہیں، وہاں کسی بھی مخصوص گروپ کو مخصوص مسائل کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں امریکہ میں بھی مختلف مذاہب اور مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد اپنے تحفظات اور مسائل کے حل کے لیے مختلف گروپس اور تنظیمیں بناتے ہیں۔ اسی طرح امریکی مسلمانوں کی قومی تنظیموں کے اتحاد یو ایس کاؤنسل آف مسلم آرگنائزیشن نے گزشتہ دنوں کیپیٹل ہل پر چوتھا سالانہ مسلم ایڈوکیسی ڈے منایا۔ اس موقع پر امریکہ کی 38 ریاستوں سے آئے ہوئے 400 مسلمان مندوبین نے امریکی کانگریس کے اراکین سے الگ الگ ملاقاتیں کی، اور ان سے مسلمانوں کو امریکی معاشرے میں درپیش مسائل پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ دو دن تک یہ ایڈوکیسی ڈے جاری رہا۔ اس کا مقصد کیا تھا اور یہ مقاصد کہاں تک حاصل ہو سکے، بتاتے ہیں اسفر امام اپنی اس رپورٹ میں۔ آئیے سنتے ہیں۔
resolution that we'd like to talk to you about, that we're actually from the U.S. Council of Muslim Organizations, and we just wanted to talk to you about a few bills that we'd like you to support and some that we'd like you to be against.
ये U.S. Council of Muslim Organizations का एक डेलीगेट है जो कैलिफोर्निया से रुकन कांग्रेस जोड़ी चाओ के पेश करदा इस बिल की हिमायत में दिगर अराकीन से अलग अलग मुलाकातें करके राह हमवार कर रहा है जो अमरीकी माशरे की तामीर में मुसलमानों के किरदार के इतराफ़ के लिए मुतारफ़ कराया गया है। इस मौके पर डेलीगेट एक रुकन कांग्रेस से इनके दफ्तर में मुलाकात करके बता रहे हैं कि इनका ताल्लुक US काउंसिल ऑफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से है और वो चाहते हैं कि रिकग्निशन अमरीकन मुस्लिम एंड कंट्रीब्यूशन टू वन नेशन नामी इस बिल की हिमायत की जाए। मंदूबीन में शामिल इकना सोशल जस्टिस के सरबरा डॉक्टर जाहिद बुखारी बताते हैं कि तमाम मुसलमान कौमी तंजीमें मुत्तहद होकर गुज़श्ता 4 वर्ष से हर साल मुसलमानों के मसाइल पर अवामी नुमाइंदों से गुफ्तगू के लिए कैपिटल हिल का दौरा करती हैं। वो कहते हैं
ये जो मुसलमानों की यहाँ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने मिलकर एक बड़ी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाई है US काउंसिल ऑफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन USCMO। उसके तहत ये चौथा सालाना नेशनल मुस्लिम एडवोकेसी डे है जहाँ मुल्क भर से मुसलमान आते हैं, लास्ट ईयर भी आते हैं, इस साल भी फिर आए हैं, और जहाँ जो मुस्लिम बैन इशू है, इमिग्रेशन के इशूज हैं और मुसलमानों के बारे में जो इशूज हैं उस पर ये 2 दिनों में हमें उम्मीद है कोई 250 के करीब कांग्रेशनल और सेनेटर जो ऑफिसेज हैं सेनेटर कांग्रेस या उनके स्टाफ उनसे मुलाकातें करेंगे और अपना नुक्ता नजर जो मुसलमानों का अमेरिकन मुसलमानों का नुक्ता नजर वो उन पे वाजे करेंगे।
इस साल कोई 400 के करीब मंदूबीन वाशिंगटन पहुंचे हैं जो 2 दिन तक यहां रहे और 250 से जायद अवामी नुमाइंदों से अलग अलग मुलाकातें की। डॉक्टर जाहिद बुखारी कहते हैं कि ये मुलाकातें न सिर्फ कौमी सतह के मसाइल बल्कि मुसलमानों के बैन अक्वामी मसाइल पर भी अमरीकी मुसलमानों का नुक्ता नजर अवामी नुमाइंदों तक पहुंचाने का जरिया है। वो कहते हैं
देखें कांग्रेस जिन जो जो उसका दार अख्तियार है उसमें सिर्फ मुसलमानों के इशूज भी हैं, इसमें अमेरिकन सोसाइटी के इशू भी हैं, मसलन फूड स्टैम्प्स का है, गुर्बत के इशूज हैं, फिर फॉरन पॉलिसी के इशू भी हैं, मसलन रोहिंग्या का, पैलेस्टाइन का, कश्मीर का। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सबके बारे में जो हमने पूरा मटीरियल तैयार किया है जो हम हर जहां मीटिंग में जाएंगे वहां पे पेश करेंगे और फिर उनके स्टाफ के लिए भी राइटिंग में प्रिंट करके पूरा मटेरियल तैयार किया है। तो उसमें मुसलमानों के इश्यूज भी हैं, इस अमेरिकन सोसाइटी के भी वो इश्यू हैं जिन पे हमें मुसलमानों को कंसर्न है और फॉरेन पॉलिसी के इश्यू भी शामिल है।
ये अमेरिका में राइज तरीक़ेकार है जिसके तहत हर कम्युनिटी अमेरिकी अवामी नुमाइंदों तक अपना नुक्ता नजर पेश करती है। डॉक्टर जाहिद बुखारी बताते हैं कि
ये यहाँ का तरीका है, हर कम्युनिटी करती है और यहाँ कांग्रेस के ना सिर्फ यहाँ बल्कि उनके होम ऑफिस में मुलाकातें करते हैं। हम मुसलमानों को ट्रेन कर रहे हैं कि वो यहाँ मुसलसल अपना नुक्ता नजर पहुंचाएं। तो पहले तो मुसलमान टोटल गैर हाजिर थे, अब मुसलमान मौजूद हैं, उन्हें मालूम होता है कि सैकड़ों की तादाद में आते हैं, उम्मीद है ये तादाद हजारों में हो जाएगी और इसका बिलाखिर वो असर कबूल करते हैं। जब आपके हल्का इंतखाब से जो आदमी को वोट भी देता है, नोट भी देता है, वक्त भी देता है, वो आके किसी इशू पे बात करे तो उसका असर भी होता है।
इस साल मुस्लिम एडुकेसी डे पर मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों ने अराकीन सेनेट और कांग्रेस के अलावा अपोजिशन लीडर चक शुमर से भी तफसीली मुलाकात की और इन्हें सदर ट्रंप की जानिब से मुसलमानों पर पाबंदी, इमिग्रेशन इस्लाहात, गन कंट्रोल और दिगर मौजूदात पर अमरीकी मुसलमानों के नुक्ते नजर की वजाहत पेश की। मंदूबीन का कहना है कि इनके नुक्ते नजर को अराकीन कांग्रेस में पजीराई हासिल हुई है। असफर इमाम, उर्दू VOA, वाशिंगटन।
وائس آف امریکہ کی آپ نے رپورٹ سنی۔ پروگرام میں یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو بات ہوگی دیگر رپورٹس کے حوالے سے، سیاحت کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
آپ پروگرام صدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے، آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں، www.urduvoa.com۔
ویلکم بیک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے بہجت آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ آپ جانتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں نکہت امان۔ پروگرام آپ سن رہے ہیں جو ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے، صدائے جہاں۔ ریڈیو نیوز نیٹورک آج ملاقات کرا رہا ہے معروف اور دنیا بھر میں جانے پہچانے کوہ پیما نذیر صابر سے۔ کوہ پیمائی سے لے کر سیاحت کے شعبوں تک بات کرتے ہوئے وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں اس انٹرویو میں، جس کی تفصیل ہمیں بتائیں گی نگہت امان۔ جی نگہت،
ان سے گفتگو سے پہلے کچھ ہم صورتحال کا جائزہ لیں گے سیاحت کے حوالے سے پاکستان میں. پاکستان قدرتی خزانوں سے مالا مال ملک ہے جو قدیم تہذیبوں اور ثقافتوں کا گہوارہ ہے, اور پاکستان دنیا بھر کے سیاحوں کو خوبصورت قدرتی مناظر اور قدیم انسانی تہذیبوں کی سیاحت کا منفرد موقع بھی فراہم کرتا ہے. اسی لیے سیاحتی امور کے ماہرین اس شعبے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں. اگر ہم یہاں پر جائزہ لیں سیاحت کے حوالے سے, تو ورلڈ اکنامک فورم کی جانب سے ٹریول اینڈ ٹوریزم کے مسابقتی انڈیکس 2017 کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان نے سیاحت میں عالمی سطح پر اپنی پوزیشن میں ایک درجے بہتری کر لی ہے. اس رپورٹ کے مطابق ملک میں اوسطاً 1,000,000 کے قریب غیر ملکی سیاح آتے ہیں, اور 2017 میں 136 ممالک کی فہرست میں پاکستان کا 124 نمبر تھا. پاکستان 2015 میں 141 ممالک کی فہرست میں 125 نمبر پر موجود تھا. رپورٹ کے مطابق ممالک کی ویزا پالیسی کی درجہ بندی میں پاکستان کی بدترین پوزیشن ہے, جہاں 136 ممالک میں پاکستان کا نمبر 135 ہے, جبکہ حکومت کی سیاحتی ترجیحات کی فہرست میں پاکستان 136 ممالک میں 132 نمبر پر ہے. پاکستان سیاحت کی صنعت میں بہتری کی فہرست میں 128 اور سیاحوں کو راغب کرنے کی حکمت عملی میں 125 نمبر پر ہے. اسی طرح ملک میں سیاحت کے انفراسٹرکچر میں 123 نمبر پر, جبکہ ہوٹل کے کمروں کی درجہ بندی میں 129 نمبر ہے. خیال رہے کہ پاکستان میں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والے عالمی ثقافتی ورثے کی جو تعداد ہے وہ 36 ہے, اس لیے پرکشش قدرتی اثاثوں میں 127 نمبر ہیں. رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ سیاحت کے لیے قدرتی ماحول کی اہمیت کے حوالے سے بڑھتی ہوئی آگاہی کے باوجود سیاحت کو ترقیاتی کاموں میں عدم تسلسل جیسے شدید مشکلات کا بھی سامنا ہے. اور اسی طرح گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان میں کوہ پیمائی کے لیے آنے والوں کی تعداد بھی مسلسل کمی ہو رہی ہے. گلگت بلتستان شعبہ سیاحت کے ڈپٹی ڈائریکٹر صفی اللہ کے مطابق 2007 میں پاکستان آنے والے کوہ پیماؤں کی تعداد 10,000 سے زائد تھی, جو 2016 میں 4,600 رہ گئی. یہ کچھ ہم نے صورتحال آپ کو بتائی سیاحت کے حوالے سے. اور دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے والے پہلے پاکستانی کوہ پیما نذیر صابر پاکستان کو سفارتی سطح پر تنہائی کی طرف دھکیلنے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے ملک میں زیادہ سے زیادہ غیر ملکی سیاحوں کو راغب کرنے والی پالیسیوں کی ضرورت پر زور دیتے ہیں. ہمارے نمائندے فدا حسین نے ان سے ایک تفصیلی گفتگو کی ہے, ان کے الفاظ آپ کو سنواتے ہیں اس رپورٹ میں.
نذیر صابر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے کہ جو یہ جو گورنمنٹ ختم ہونے جا رہی ہے, 31 مئی کو اس گورنمنٹ کی ٹینیور اسمبلی ختم ہو جائے گی, ان 5 سالوں میں جو ٹوریزم پالیسی گورنمنٹ کی کیا رہی, کیسے دیکھتے ہیں کہ ٹوریزم میں کتنی بہتری آئی؟
پاکستان کے اندر جو ٹوریزم کی حالت ہے پچھلے 70 سالوں سے وہ اتنی کوئی اچھی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں بروشرز 30-30, 40-40 سال سے نئے پرنٹ نہیں کیے گئے. جہاں تک پالیسیز کا تعلق ہے, ابھی ریسنٹلی مشرف صاحب کے زمانے میں ایک پالیسی انٹروڈیوس کرائی گئی تھی, بہت سارے کوئی 24 ملکوں کو, اس وقت کوئی 64 ملک تھے جن کو ارائیول پہ 1 مہینے کا ویزا ملتا تھا, اور اسی پالیسی کو انہوں نے ابھی اناؤنس کیا ہے پچھلے کوئی 1.5 مہینہ پہلے. لیکن اس کی امپلیمنٹیشن ہوتے ہوتے آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں سالوں لگ جاتے ہیں, اور 24 ملکوں میں ملیشیا شامل ہے, اور ملیشیا کے کچھ ٹورسٹ اسلام آباد ایئرپورٹ سے ڈپورٹ کیے گئے ہیں. یہ ہمارے لیے بدقسمتی کی بات ہے. باقی ٹورزم کے لیے انہوں نے کیا کرنا ہے, ملک کے حالات خود اللہ کے فضل سے بہتر ہو رہے ہیں. جہاں تک پالیسیز کی بات ہے تو اپ اینڈ ڈاؤن ہے, کوئی اتنے فرینڈلی پالیسیز نہیں ہیں. اگر یہی ویزا پالیسی ایکسٹینڈ کریں اور کوئی 60-70 ملکوں کے لیے, اور اس کو صحیح امپلیمنٹ کریں, تو شاید بہتری آئے گی, لوگوں کو پتہ چلے گا وقت کے ساتھ ساتھ. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ لوگ خود آنا چاہتے ہیں, ان کو سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے. ہمارے ایمبیسی میں جہاں ویزا ڈیسک کے ادھر جاتے ہیں تو لوگ وہیں سے چیلنج فیل کرتے ہیں. تو ہمیں ٹوریزم فرینڈلی پالیسیز دکھانی چاہیے پریکٹیکلی, جہاں تک لوگ خود آتے ہیں بےچارے, آ کے ادھر سے کوئی بھی ناخوش نہیں جاتا. دے گو بیک ایز اور بیسٹ ایمبیسڈرس. جو میرا تقریباً 35 سالوں کا تجربہ ہے ٹوریزم کے ساتھ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی, اس سے مجھے اندازہ ہے کہ ہر آدمی جو بھی یہاں سے واپس جاتا ہے وہ خوش ہو کے جاتا ہے, چونکہ یہاں کے لوگ اور اس مٹی میں کوئی ایسا جادو ہے کہ خوش ہو کے جاتے ہیں لوگ.
آپ نے کہا کہ 70 سالوں میں پالیسی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی، لیکن اگر ہم اسپیسیفکلی ان 5 سال کے جو ادوار کو دیکھیں تو اس میں کوئی آپ کو خاطر خواہ تبدیلی نظر آئی؟
70 سالوں میں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہے۔ دیکھیں، بھٹو صاحب نے ہی شروع کیا تھا اس کو، ٹوریزم کی کوئی کہانی نہیں تھی، انہوں نے ایک ڈویژن بنایا، اس کے بعد منسٹری بن گئی، اور ابھی منسٹری ختم ہو گئی 18th Amendment میں، جو میری نظر میں ایک نگیٹو بات ہے۔ ایک نیشنل باڈی ہونی چاہیے جہاں ٹوریزم پالیسیز ڈسکس ہونی چاہیے اور بہتر سے بہتر پالیسیز بنے، چونکہ پاکستان کوئی عام ملک نہیں ہے ٹوریزم کے حوالے سے، دنیا میں میرے خیال میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے ٹوریزم کے لیے۔ جو پوٹینشیل ہے ہمارے پاس، جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے اس ملک کو، یہاں اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہم بین الاقوامی جو ٹوریزم کا جو حصہ بنتا ہے، پاکستان کے حصے کا جو کیک کا 5% ٹوریزم بھی آج تک ہم اٹریکٹ نہیں کر پائے ہیں، پالیسیز، غلط پالیسیز کی وجہ سے، ان فرینڈلی ٹوریزم پالیسیز کی وجہ سے۔ ہمیں صرف پالیسیز بنانی چاہیے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، باقی جہاں تک سیفٹی کے جو ریسنٹ 9/11 کے بعد چیلنجز ہم نے دیکھے ہیں ملک میں، خدا کے فضل سے وہ اس میں بہتری آ رہی ہے، سال بہ سال، دن بہ دن ہم دیکھ رہے ہیں بہتری آ رہی ہے۔ باقی ان 5 سالوں میں جو اگر پلس ہے تو انہوں نے وہی مشرف کی پالیسی کو ری انٹروڈیوس کرایا ہے، جس سے مجھے امید ہے کہ وہ اس کو 24 ملکوں سے لے جائیں گے، کوئی 60-70-80 ملک پہ کے لیے، نیشنلٹیز کے لیے اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ لیکن پھر وہی بات ہے امپلیمنٹیشن کی، پتہ چلا اسلام آباد امیگریشن سے لوگوں کو واپس بھیجا گیا کیپٹل کے اندر ایئرپورٹ پہ، جب یہ حالت ہے تو باقی پھر خنجرا پاس پہ یا کوئٹہ کے بارڈر پہ کیا حالات ہوں گے، تو امپلیمنٹیشن نہیں کرتی، ہماری نالائقی یہ ہے گورنمنٹ کی۔
آخری یہ بتائیے کہ آنے والی حکومت، جو اس انتخابات کے نتیجے میں جو بھی حکومت بنے گی، اس کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے؟
آنے والی جو بھی حکومت آئے گی اس کو دیکھیں، یہاں میرے دیش کو ڈالروں کی تو ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے، میری نظر میں ڈالر سے کہیں زیادہ گڈ ویل لوگوں کا چاہیے۔ لوگ آئے یہاں، لوگوں کو دیکھیں، اکراس دی کنٹری جو جاتے ہیں دیکھیں، خود دیکھیں کہ امن ہے یہاں، جو ایک ادو کا واقعات ہوتے تھے وہ کم ہو رہے ہیں، پچھلے 10 سالوں میں بالکل حالات تبدیل ہو گئے ہیں، کراچی ہو یا جہاں بھی، تو پرامن ملک ہے پاکستان، اپنے اوریجنل پرامن حالات کی طرف جا رہا ہے۔ لوگ آ کے، باہر جا کے لوگ بتائیں، آرٹیکلز لکھتے ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ ہر کوئی لکھتا ہے، تو دے گو بیک ایز اوور بیسٹ امبیسڈرز۔ میرے نظر میں اگلے گورنمنٹ کو زیادہ سے زیادہ فارن ٹورسٹ کو لانے کی ضرورت ہے، تاکہ چلو اکانومی کے لیے ضرور ان کی اہمیت ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ بہت سارے ہمارے جو ہیں لوگ، دشمن کہوں گا ان کو، وہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں، تو وہاں ان کا رول بنتا ہے۔ ٹورسٹ باہر سے زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اور آ کے اپنے ملکوں میں جا کے اور باقی دنیا میں جا کے بتائیں کہ پاکستان پرامن ملک ہے، اچھے لوگ ہیں، امن پسند لوگ ہیں، اور ان کو ویلکم کرنا چاہیے۔ اس کی طرف سوچنے کی ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں تاکہ پاکستان کو اس آئسولیشن سے نکالیں۔
نذیر صابر صاحب، بہت بہت شکریہ صاحب کو۔
چائلڈ برائڈ یا پھر بچپن میں کی جانے والی شادیوں کا رجحان ابھی بھی اس ترقی یافتہ دور میں بھی کئی معاشروں میں ناسور کی طرح قائم ہے، اور بعض اوقات اس سلسلے میں ایسی شادیاں نظر آتی ہیں جن کے بارے میں تصور کرنا بھی محال ہے۔ پاکستان میں بھی بچپن کی شادیاں ایک سنگین مسئلہ ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس فرسودہ روایت کو دیہاتوں سے خاص طور پر مکمل طور پر ختم کر دیا جائے، اور ضروری یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے دیہی علاقوں کے لوگوں کو کم عمر کی شادیوں کے جسمانی، نفسیاتی، معاشی اور معاشرتی نقصانات سے آگاہی دی جائے، اور اس کے لیے اسکولوں کے اساتذہ اور مساجد کے امام کی مدد حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ میڈیا کی مدد سے ان کی اپنی مقامی زبانوں میں پروگرام نشر کیے جائیں، اور انسانی حقوق کی تنظیمیں اور متعلقہ ادارے اس ضمن میں فعال کردار ادا کریں۔ وائس آف امریکہ کی یاسمین جمیل نے اس موضوع پر سلسلہ وار پروگرام شروع کیا ہے، آئیے آج پہلا حصہ آپ کو سنواتے ہیں۔
آپ اپنے چھوٹے بچوں اور بچیوں کو گڑیوں سے کھیلتے اور کھیل ہی کھیل میں ان گڑیوں اور گڈوں کے والدین کا جھوٹی موٹی کا کردار ادا کرتے ان کی شادیاں کرتے ضرور دیکھا ہوگا، لیکن شاید ہم میں سے بہت سو نے ان گڑیوں جیسی بچیوں اور گڈے جیسے بچوں کو حقیقی زندگی میں والدہ یا والد بنائے جانے کی ایک فرسودہ روایت کا براہ راست مشاہدہ نہ کیا ہو جو پاکستان کے دور دراز دیہاتوں میں آج بھی جاری ہے۔ ان دیہاتوں میں گڑیوں جیسی بچیوں اور گڈے جیسے بچوں کی شادی کا کھیل فرسودہ روایات میں جکڑے خود ان کے اپنے والدین کھیل رہے ہیں اور اپنے معصوم بچوں پر بچپن ہی میں وہ بوجھ ڈال رہے ہیں جسے اٹھانا بڑوں کے لیے بھی انتہائی مشکل ہوتا ہے۔
کھیلتی تھی میں بچوں سے، گڑیاں سے ان سے کھیلتی تھی، شادی ہو گئی تھی تو پھر میں وہاں رکتی نہیں تھی، چلی جاتی تھی اپنے گاؤں، پھر عورتیں بولتی تھیں یہ اپنے گھر کیوں نہیں رکھتی، کیوں آتی جاتی روز روز، جو خود بچی ہوگی اس کو کیا پتا تو شادی کیا ہے۔
یہ سندھ کے علاقے دادو کے ایک دور افتادہ گاؤں پیر بخش کی ایک بچی کبرا کی آواز ہے جس کی شادی اس وقت ہو گئی تھی جب وہ ابھی گڑیوں سے کھیل رہی تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کا بچپن بھی تباہ ہوا اور وہ ایک اچھی ماں بھی نہ بن سکی۔
میں یہ کہوں گی کہ چھوٹی عمر میں شادی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ ماں کے لیے اور گھر کی ذمہ داریوں کے لیے ان کے لیے بہت مشکل ہے۔
اور سندھ کے دیہات جوہی کی عائشہ بھی بچپن کی شادی کی روایت کا نشانہ بنی تھی۔
میری جب شادی ہوئی تو اسی سال مجھے بچہ ہوا، ڈلیوری تو ہو گئی لیکن بچے کو جو پالنا تھا وہ مجھ سے نہیں ہو پایا۔
بچپن کی یہ شادیاں ان بچوں اور بچیوں کی زندگیوں میں کیا اثرات مرتب کرتی ہیں، اس بارے میں حیدرآباد کے ایک سائیکیٹرسٹ منظور جمالی کہتے ہیں،
18 ایئرز تک ایک انڈیویجول کی، ایک انسان کی اپنی گروتھ ہوتی ہے باڈی کی۔ اگر ایک بچی کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ اگر پریگننٹ ہو جاتی ہے اپنی 15 سال کی عمر میں یا 16 سال کی عمر میں، اس کی اپنی باڈی کی گروتھ ہو رہی ہے، جو نیوٹرینٹس اس کے بلڈ میں یا اس کی باڈی میں ہیں وہ پھر بیبی کو بھی نیوٹریشن ماں کے بلڈ سے ہی ملتا ہے، تو اس کی جو اپنی گروتھ ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے، اس کی وجہ سے پھر بہت سے میڈیکل پرابلمس ہوتے ہیں، اس میں میل نیوٹریشن آ جاتی ہے یا اس کی گروتھ ریٹارڈیشن آ جاتی ہے، ایون جو بیبی اس کے یوٹرس میں اس کو بھی پراپر نیوٹریشن نہیں ملتی تو اس کی مینٹل اور فزیکل گروتھ دونوں کمپرومائز ہوتے ہیں۔ یہ لوگ موسٹلی ریموٹ ایریاز میں رہتے ہیں جہاں میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہیں، اویئرنیس نہیں ہے بہت سی چیزوں کا، ان میں برتھ کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے میٹرنل ڈیتھ کے بھی زیادہ چانسز ہیں، اس لڑکی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ڈیورنگ ڈلیوری، یا دوسرے انفیکشس ڈیزیزز ہوتی ہیں اس کا بھی ایشوز ہوتے ہیں، اور اس برتھ کمپلیکیشن کی وجہ سے بچے کی مینٹل گروتھ جو ہے اس کی ریٹارڈیشن ہوتی ہے۔ اگر ایک بچہ ریٹارڈیڈ پیدا ہوتا ہے وہ ایک سوشل برڈن بن جاتا ہے، کم سن بچی کی شادی ہوتی ہے، اس کو خود اپنے آپ کو مینیج کرنا ہوتا ہے، وہ اس عمر میں ہے کہ اپنے آپ کا نہیں پتا، تو وہ بچے کی جو براٹ اپ ہے وہ بھی پراپر نہیں کر پاتے، اس کی وجہ سے بھی بہت سے سائیکولوجیکل ایشوز پیدا ہوتے ہیں، جیسے سائیکولوجیکل ڈیزیزز ہیں، کنڈکٹ ڈس آرڈر ہے، اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر اور بہت سے ڈس آرڈرز پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے سوسائٹی میں ہم ایک اب نارمل لوگوں کو جنم دیتے ہیں۔
سائیکیٹرسٹ منظور جمالی کہتے ہیں کہ ذہنی طور پر معذور یا ذہنی بیماریوں کے شکار یہ بچے جرائم کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور انہیں دہشت گرد تنظیمیں خود کش بمباری یا دوسرے جرائم کے لیے استعمال کر سکتی ہیں۔
اینٹی سوشل ہوگا تو وہ کرائم پرون لوگ ہوتے ہیں، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ایزیلی لوگ سوسائڈ بمبنگ کے لیے یوز کرتے ہیں، دوسرے کرائم کے لیے یوز کرتے ہیں، ٹارگیٹ کلنگ کے لیے یوز کرتے ہیں۔
سندھ کی عائشہ جو بچپن کی شادی کی وجہ سے پیش آنے والے مسائل کا شکار ہیں، دیہی والدین کو اس فرسودہ روایت کے خاتمے کا مشورہ دیتے ہوئے کہتی ہیں،
شادی تو ہو جاتی ہے، اس کے بعد بچہ بھی ہمیں پیدا کرنا ہوتا ہے، ہم نہیں روک سکتے اس کو بھی، وہ جو تکلیف ہوتی ہے ایک جو لڑکی ہوتی ہے ایک بچی ہوتی ہے برداشت نہیں کر پائے گی۔ مجھے دکھ ہوتا تھا، سب کہتے تھے ہم اس کو جن ہے، لیکن مجھے جن نہیں تھا، مجھے بچے سنبھالنے کی وہ قوت نہیں تھی، سارے والدین بس یہی سوچ کے اپنی جو بیٹیاں ہیں ان کی شادی کروائیں کہ آگے جا کے وہ اپنے بچوں کے لیے بہترین ماں بنیں۔
یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام میں یہاں پر ایک ہم مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو بات ہوگی آپ کی صحت سے متعلق اور ساتھ ہی ساتھ بتائیں گے کتابوں کے حوالے سے بھی، جانیے گا مختصر سے وقفے کے بعد۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے، یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے۔ facebook.com/sej radio या फिर facebook.com/radio news network।
ویلکم بیک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے بہجت آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ نگہت امان کے ساتھ ریڈیو نیوز نیٹورک سے ہم آپ کے لیے وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کا مشترکہ پروگرام پیش کر رہے ہیں سدائے جہاں۔ اور اب جیسا کہ نگہت نے بتایا، پروگرام کے اگلی رپورٹ کی طرف چلتے ہیں۔ صحت کے شعبے سے یہ رپورٹ ہے ہماری۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ پورے ماہ میں دنیا بھر کے مسلمانوں کی طرح پاکستانی امریکی بھی رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ انفرادی طور پر اور اپنے فلاحی اداروں کے ساتھ ساتھ سماجی بھلائیوں کی خصوصی پروجیکٹس کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن ایک ایسے ملک میں جہاں دنیا بھر کے مذاہب، عقائد اور ثقافتوں کے لوگ آباد ہوں، مسلمانوں کی جانب سے رمضان المبارک کے خصوصی پروجیکٹس بھی ایک خاص اہمیت، انفرادیت اور افادیت کے حامل ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ رمضان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ متنوع امریکی زندگی میں مسلمان خوش نما مذہبی رنگ بھرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا آئین اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ مسلمان اپنے ضمیر اور اعتقاد کے مطابق رمضان کے مذہبی احکامات بجا لائیں۔ تو امریکہ کے اس متنوع معاشرے میں مختلف مذاہب اور مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والوں کے لیے قوم کے لیڈروں کی طرف سے اسی طرح کے پیغام بھی دیے جاتے ہیں۔ صدر نے یہ بھی کہا کہ اس شکر کی ادائیگی اور تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے جذبے سے رمضان کی پابندی کرنے والے ہماری کمیونٹیز کو روحانیت سے مالا مال کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، اور ان افراد کے لیے جو پاک زندگی بسر کرنے کے متقاضی ہیں ان کے لیے بھی ایک اچھی مثال بنتے ہیں۔ تو آج کل بیشتر مقامات پر بے حد گرمی بھی ہے۔ روزہ داروں کے لیے اپنے اس فریضے کی بجاوری کے ساتھ ساتھ صحت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، اور یہی بات وہ ہے جو ریڈیو نیوز نیٹورک نے اس حساس معاملے پر ایک رپورٹ تیار کی ہے۔
بہت شکریہ بہجت۔ حالیہ برسوں میں دنیا کے کرۂ نصف شمالی میں رمضان گرمیوں کے موسم میں آتا ہے، جب دنیا کے کئی علاقوں میں گرمی پڑتی ہے اور دن بھی لمبے ہوتے ہیں۔ دنیا بھر میں ماہ رمضان کے دوران روزے داروں کی مختلف غذائی عادتیں بھی سامنے آتی ہیں۔ بہت سے لوگ ایسی بری غذائی عادتوں کو اپناتے ہیں جس سے حد الوسیع گریز کرنا صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے، جبکہ طبی ماہرین بھی سحر اور افطار میں مرغن غذاؤں سے ہر ممکن پرہیز کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی 16 گھنٹے سے زائد کا روزہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جسم پر اس کا خاصا اثر پڑنے کا امکان ہے۔ خاص طور پر گرمی کے رمضان میں دھوپ میں نکلنے سے سر چکراتا ہے اور کمزوری کا بھی احساس ہوتا ہے۔ چنانچہ اس ماہ مقدس میں ہمیں اپنی خوراک کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے۔ غذائی ماہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں، کس قسم کی ڈائٹ استعمال کرنی چاہیے، یہ جاننے کے لیے ہمارے نمائندے محمد اویس نے غذائی ماہرین سے بات کر کے یہ رپورٹ تیار کی ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
روزہ جسم اور روح دونوں کے لیے خاص پرہیز اور احتیاط کا نام ہے۔ روزہ بہترین ڈائٹنگ بھی ہے اور اچھی صحت کا راز بھی۔ صحت کا راز اس لیے ہے کہ روزے سے جسم میں موجود کیڑے اور جراثیم روزے کے دوران پانی اور خوراک نہ ملنے کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ رمضان المبارک اور گرمی کے موسم میں کس طرح کی غذا کا استعمال کیا جائے، اس بارے میں سینئر ہیلتھ ایڈوائزر ڈاکٹر عرفان احمد کا کہنا ہے۔
رمضان کا مہینہ ہے اور آپ دیکھیں گے آپ کی کھال جو ہوتی ہے خشک ہوئی بھی ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے، اور سکن جو ہوتی ہے ڈرائی ہوتی ہے، اس میں ہیٹ بھی زیادہ لگتی ہے، اور اگر آپ اے سی میں بیٹھے ہیں تو آپ کو ٹھنڈ بھی زیادہ لگتی ہے، تو کیونکہ سکن خشک ہوئی بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ جب افطار کر رہے ہوں اور سحری کے وقت لیکوڈز کا استعمال زیادہ کریں، اور جو لوگ بلڈ پریشر نہ ہو تو ان کے لیے ضرور اچھا ہے کہ اگر وہ نیبو اور نیبو کے ساتھ نمک ڈال کے لیمنیٹ بنا کے زیادہ استعمال کریں، لسی میں ہلکا پھلکا نمک ڈال کے استعمال کریں، تاکہ جو سوڈیم کا لاس ہے یعنی کہ نمکیات کا جسم سے لاس ہے وہ اس کو پورا کیا جا سکے۔ اس طرح آپ کو پیاس بھی روزے میں کم لگے گی۔
ڈاکٹر عرفان احمد کہتے ہیں کہ شدید گرمی اور رمضان المبارک میں خوراک اور پانی کی عدم دستیابی کے باعث ہیٹ سٹروک بھی ہو سکتا ہے، اس سے بچنے کے حوالے سے وہ بتاتے ہیں۔
صبح کے وقت جلدی اٹھ کے اپنے کام کر لیں، شام کے وقت کام کر لیں، یا آفٹر سن سیٹ کام کریں۔ اگر آپ کو جانا ہی پڑ رہا ہے، سب سے زیادہ جو آپ نے بچانا ہے اپنے سر کو بچانا ہے، ہیٹ سٹروک سے کہتے ہیں، جس میں ایک دم سے آپ کا جو باڈی ناک ڈاؤن ہو جاتی ہے اور آپ کا جو ٹمپریچر باڈی کا وہ بہت خطرناک لیول پر اوپر چلا جاتا ہے۔ تو اس کو بچانے کے لیے آپ اپنے سر کو کور رکھتے ہیں۔ دیکھیں آپ، پرانے زمانے میں لوگ سر پہ پگڑ باندھا کرتے تھے، وہ ہمیں اپنا سر کو کور کرنا پڑے گا۔ ہلکے پھلکے کپڑے پہنے ہوں گے، جس میں ہوا دار کپڑے ہوں، 6 دن تک ہوا اور ہوا کا رخ اور ٹائٹ کپڑے پہننے سے آپ کو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. آپ روزہ کھلتے وقت اگر آپ او آر ایس کے جو پیکٹ ہوتے ہیں اس میں بڑا بیلنس نمکیات وغیرہ ہوتی ہیں, پوٹاشیم وغیرہ, سوڈیم, وہ ایک 1.5 لیٹر والی بوتل میں اگر وہ ایک پیکٹ ڈال کے اپنے لیے کریں اور اس سے روزہ کھلنے کی صحت کے لیے بہت بہتر ہوگا.
رمضان المبارک میں اپنی جلد کو کیسے تر و تازہ رکھا جا سکتا ہے, اس سوال کے بارے میں ڈاکٹر عرفان احمد کا کہنا ہے.
ڈائٹ کے اوپر ذرا کنٹرول رکھیں, ایسی چیزیں جس میں نمکیات تو زیادہ ہوتے ہیں وہ نہ کھائیں, ایسی چیزیں جس میں شوگر زیادہ ہوتے ہیں نہ کھائیں, تو پمپلز عام طور پہ یہ اوائڈ کیا جا سکتا ہے تاکہ آپ کی کڈنی فلش آؤٹ کرتی رہے ان ٹاکسنس کو جو کہ آپ کے جمع ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ نے کڈنی کو بہت طاقت دی ہے جو کہ وہ آپ کے انوانٹیڈ کیمیکلز ہیں ان کو فلش آؤٹ کرتے. پمپلس جو ہیں اسکن میں ینگ ایج میں نکلتے ہیں, وجہ یہ ہے کہ آئلی اسکن ہو رہی ہوتی ہے, جسم میں ہارمونس کی تبدیلی آ رہی ہوتی ہے, تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایک قبض نہ ہونے دیں, جسم گول کا چھلکا ہوتا ہے وہ کبھی کبھار استعمال کریں, اور جو ڈوز ہے وہ بھرے ہوئے دو کھانے والے چمچے ایک گلاس میں ڈال کر اچھی طرح اسے کھول کر اور جلدی سے پی جائیں. اور اسکن کو صاف رکھنے کے لیے اسکن کو رگڑ رگڑ کے نہیں دھوتے ہوتے ہیں, اسکن کو ڈیپ کلینر کلینزرز جو ہیں ان کے ساتھ کریں, یا صابن سے آپ دن میں 2-3 بار اپنے اسکن کو صاف رکھیں, جراثیم آپ کی اسکن پر آ جاتے ہیں جو ہوا سے آتے ہیں اور وہ آپ کی آئلی اسکن کو جلدی سے پک کر لیتے ہیں, انہیں خوراک ملتی ہے اور وہ اپنا گھر بنا لیتے ہیں جسے آپ پمپلز کہتے ہیں. تو آپ اگر اس کو رکھنا چاہتے ہیں صاف اپنا کلین رکھیں.
ڈاکٹر عرفان گرمی اور رمضان میں خوراک کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اور متوازن غذا کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں,
روزے میں اپنے آپ کو بیلنس کیسے رکھنا ہے, اپنی صحت کو کیسے بچانا ہے. خوراک میں سب سے اہم جو ضروری چیز ہے کہ اوائڈ وہ کرنا جو کہ ہیٹ زیادہ پیدا کرتے ہیں. اب جیسے گوشت ہے, گوشت میں بھی مختلف چیزیں ہیں, جیسے بیف زیادہ ہیٹ پیدا کرتا ہے, مرغی کا گوشت ویسے کوشچنیبل ہے, دودھ اور لسی کو, کچی لسی ہمارا عرصے سے چلی آ رہی ہے, صدیوں سے ہمارا گرمیوں کا ہمارا ساتھی ہوتا ہے, کچی لسی یعنی دودھ اور پانی کو ملا کر لوگ پیتے ہیں, اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے, دونوں چیزیں آپ کو مل رہی ہوتی ہیں, انرجی بھی مل رہی ہوتی ہے, ساتھ ساتھ پانی کی جو ضروریات ہیں وہ بھی مل رہی ہوتی ہے. خوراک میں سبزیوں اور پھلوں کا استعمال زیادہ کریں, فروٹس کا استعمال, پانی کا اور شربت کا, اور گھر میں بنائی ہوئی چیزیں ہوں اور جو ڈرنکس ہیں ان کو اوائڈ کریں. آپ کو شوگر بہت زیادہ مل رہی ہوتی ہے, جیسے 7 اپ کوک, پیپسی, زب, یہ وہ, ان کو اوائڈ کریں. ایون جوسز کو آپ دیکھیں, اس میں شوگر کا لیول بہت زیادہ ہے, جو آج کل کے زمانے میں ہر دوسرا تیسرا بندہ آپ کو لگ جائے گا جو کہ ابھی ینگ ایج میں, جبکہ پہلے یہ نہیں سنتے تھے, شوگر کی بیماری اب بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے. تو ہمیں اپنا زندگی کا پیٹرن جو ہے ایڈجسٹ کرنا پڑے گا کہ کس طریقے سے ہم وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ ایکسرسائز کی طرف واک کرنے کا سوچنا چاہیے.
محمد اویس, ریڈیو نیوز نیٹ ورک, اسلام آباد.
رمضان میں کس طرح کی خوراک استعمال کرنی چاہیے, ایک معلوماتی رپورٹ ہم نے شیئر کی, تو پروگرام کی اگلی رپورٹ کی جانب بڑھیں گے, لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات یہاں پر کرنا چاہوں گی. بہجت, آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دور تھا جب لاہور کے چائے خانوں میں, باغات میں, ایوانوں میں ادبی محفلیں منعقد ہوتی تھیں جہاں کتابوں پر تبصرے, تجزیے اور آراء کا بھی اظہار کیا جاتا تھا. لوگوں میں کتب بینی کا جو رجحان تھا وہ زیادہ تھا بنسبت آج کے دور میں, اور آج کے دور کی اگر بات کی جائے تو آپ کو ہر کوئی ٹیکنالوجی سے لیس بندے نظر آتے ہیں, جن کے ہاتھ میں موبائل سے لے کر مطلب ڈفرینٹ ٹیکنالوجی کی چیزیں موجود ہوتی ہیں, تو کتاب سے جو دوستی تھی تھوڑی کم نظر آتی ہے. لیکن یہ نہیں کہ یہاں پر کتب بینی نہیں ہوتی, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی کتابوں سے محبت رکھتے ہیں, اور خاص طور پر جو پرانی کتابیں ہوتی ہیں ان سے تو محبت ان کی اسی طرح ہی قائم ہے. آپ کیا کہیں گے؟
میں بالکل اسی بارے میں بات کروں گی, اور یہ بھی کہوں گی کہ میرے جیسا بندہ, مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق رہا ساری زندگی, تو آج بھی وہ جو ڈیجیٹل کتاب اس میں آنے لگ گئی ہے نا, ای بک بھی آ گئی تھی جس میں آپ کتابیں اپنی جو ہیں وہ ڈاؤن لوڈ آپ کر سکتے ہیں, خرید سکتے ہیں, مجھے اس کو کبھی مزہ نہیں آتا تھا, کیونکہ جب تک آپ ورق پلٹ کے کتاب کا پڑھتے نہیں ہیں تو لگتا ہی نہیں کہ آپ کتاب پڑھ رہے ہوں. تو اصل میں ہوا کیا ہے کہ امریکہ میں بھی یہاں کے بارے میں ہم بات کرنے لگے ہیں کہ مطالعے کا شوق کم نہیں ہو رہا, لیکن چھپی ہوئی کتابوں کی فروخت ضرور گھٹ رہی ہے. 2008 میں امریکہ میں صرف 78 کروڑ کتابیں فروخت ہوئی تھیں, جبکہ گزشتہ سال یہ تعداد 68 کروڑ رہی. اس کے مقابلے میں ای بکس خریدنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. دراصل سوشل میڈیا اور کمپیوٹرائز نظام نے زندگی کے ہر شعبے میں ہی بے حد تبدیلی پیدا کر دی, اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے روایات اور مروجہ انداز زندگی بھی اس تبدیلی کا شکار ہوئے. ایک زمانے میں کتابوں کی دکانوں پر جانا, مرضی کی کتابوں کا انتخاب کرنا ایک مشغلے کی طرح ہوتا تھا, لیکن اب صورتحال بے حد بدل چکی ہے اور روایتی کتاب پڑھنے والوں کی تعداد بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اسی طرح کتابوں کی دکانیں صرف پاکستانی میں نہیں امریکہ میں بھی بند ہوتی ہیں۔ ریاست ورجینیا کا ایک قصبہ ہے ایننڈیل، وہاں پر پرانی اور نایاب کتابوں کی ایک مشہور دکان بند ہونے سے مطالعے کے شوقین افراد بڑے اداس ہو گئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی نے یہ رپورٹ تیار کی ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
کرٹ کروگر 40 سال سے یہاں کتابیں فروخت کر رہے تھے۔ ان کے پاس دکان اور وسیع گودام تھا جس میں انہوں نے ہزاروں کتابیں بھری ہوئی تھیں۔ صرف کتابیں ہی نہیں، رسالے، پینٹنگز، آٹوگراف اور دوسری نایاب اشیاء بھی جمع کی ہوئی تھیں، لیکن اب وہ بیشتر سامان ڈبوں میں بند کر چکے ہیں۔ کچھ ڈبے گھر لے جا چکے ہیں اور کچھ چند دن میں لے جائیں گے۔ انہیں اس ماہ یہ دکان اور گودام خالی کرنا ہے۔ کروگر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ جگہ کرائے کی تھی، انہیں ہر ماہ $7,000 کرایہ دینا پڑتا تھا۔
Selling here was only recently it was only $1,000 or $2,000 a month. So I was not even selling my rent.
پہلے وہ کافی پیسے کما لیتے تھے، لیکن اب $1,000-$2,000 سے زیادہ نہیں کما پاتے۔ وہ اپنی جیب سے ہر ماہ کرایہ نہیں دے سکتے۔ کروگر نے زندگی بھر پرانی کتابیں خریدی اور بیچی ہیں۔ انوکھی اور نایاب کتابیں اکثر ان کے ہاتھ لگتی تھیں، کسی پر مصنف کے دستخط ہوتے تھے، کسی پر مشہور شخصیت کے۔ وہ ایسی کتابیں شوقین افراد کو اچھے داموں فروخت کرتے تھے۔ اس دکان میں اب بھی عشروں پرانی کتابیں پڑی ہیں۔ کئی طرح کے انسائیکلوپیڈیا ہیں، انجیل اور قرآن کے قدیم نسخے ہیں، مقبول ناول اور بیسٹ امریکن شارٹ اسٹوریز جیسے مجلے ہیں، تصویری کتابیں ہیں اور کامکس ہیں، بچوں کی کہانیوں کی کتابیں بھی ہیں۔ کوئی انجیل 100 سال پرانی ہے، کوئی مجلہ 1930 کے عشرے کا ہے، کوئی کتاب 1950 کی دہائی کی ہے۔ کروگر کے گھر میں جتنی جگہ ہے اور ان کے پاس جتنے ڈبے ہیں، انہیں بھرنے کے بعد بھی بہت کچھ باقی رہ جائے گا۔ چنانچہ وہ اپنا مال اونے پونے فروخت کر رہے ہیں۔
Well, I'm selling everything I can. I'm losing $30,000 or $40,000 in merchandise that I have to leave here.
ان کا کہنا ہے کہ انہیں $30,000-$40,000 کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا، لیکن اس کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں۔ امریکہ میں مطالعے کا شوق کم نہیں ہو رہا، لیکن چھپی ہوئی کتابوں کی فروخت گھٹ رہی ہے۔ 2008 میں امریکہ میں 78 کروڑ کتابیں فروخت ہوئی تھیں، جبکہ گزشتہ سال یہ تعداد 68 کروڑ رہی۔ اس کے مقابلے پر ای بکس خریدنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کروگر کی عمر 80 سال ہو چکی ہے، کتابوں سے ان کی محبت کم نہیں ہوئی، لیکن کاروبار میں مندے نے انہیں تھکا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب گھر بیٹھ کر انٹرنیٹ پر پرانی کتابیں بیچوں گا، جو پیسہ آئے گا وہ خالص منافع ہوگا، کیونکہ دکان کا کرایہ نہیں دینا پڑے گا۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام میں یہاں پر ایک ہم مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے آپ کے لیے رپورٹ لے کے آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش، ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے، ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
ویلکم بیک، واشنگٹن اسٹوڈیو سے اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیو سے پروگرام آپ سن رہے ہیں صدائے جہاں، نکت امان اور بہجت کے ساتھ۔ ہم اب پروگرام کے آخری حصے میں آئے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں۔ پچھلے دنوں بھی ہم نے کان فلم فیسٹیول کی بات کی تھی، جس میں ماہرہ خان کی شرکت ہوئی۔ تو اسی فلم فیسٹیول میں جہاں ہر شام نئی فلمیں دکھائی گئیں، نئے پریمیئرز ہوئے، وہیں متعدد خواتین آرٹسٹوں نے اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج بھی کیا۔ خواتین سے زیادتی اور انہیں جنسی طور پر ہراساں کرنے کی مہم می ٹو اور ٹائمز اپ میں سرگرمی سے حصہ لینے والی ہالی ووڈ اداکارہ سلمی ہایک نے اپنے ساتھی مرد اداکاروں سے معاوضوں میں کمی کی شکایت کر کے اسے بھی یکساں بنیادوں پر لانے کا مطالبہ کیا۔ سلمی ہایک کے بقول کہ انہیں معلوم ہے اس مہم کو شروع کرنے پر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا، لیکن وہ یقین رکھتی ہیں کہ ان کا ساتھ دینے کے لیے بہت سارے لوگ سامنے آئیں گے۔ یہ احتجاج آگے چل کر کیا روپ اختیار کرتا ہے، یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے۔ اور دوسری خبر بالی ووڈ لالی ووڈ مکس ہے۔ راحت فتح علی خان کو آپ سنگر کی حیثیت سے جانتے ہیں، قوالی ان کی پہچان ہے اور بالی ووڈ کے بہت سے میگا ہٹ گانے ان کی آواز میں، ہنر کا جادو۔ مگر ایک حوالہ ایسا بھی ہے جو انہیں تاریخ میں دیر تک امر کر دے گا، اور یہ وہ حوالہ ہے جو انہیں بھارت کے نامور قلمکار گلزار کے ہم پلہ تو نہیں تو کم از کم ان سے سر تال کے گہرے رشتوں میں باندھتا نظر آتا ہے۔ اگر گلزار نے لکھا ہے کہ نظر میں رہتے ہو جب تم نظر نہیں آتے، تو اسے آواز راحت فتح علی نے بخشی۔ پھر گلزار کا کلام ہے، آنکھوں کو ویزا نہیں لگتا، سپنوں کی سرحد نہیں ہوتی۔ تو راحت بھی اب بلبل ہند لتا منگیشکر کے ایک گانے سے وہی کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جو گلزار اب تک کرتے آئے ہیں اپنی شاعری کے ذریعے۔ اللہ تیرو نام، ایشور تیرو نام، یہ گانا اب تک آپ نے بھارت کی لیونگ لیجنڈ لتا منگیشکر کی آواز میں سنا تھا، لیکن اب اسی سدا بہار گیت کو آپ کے لیے پاکستانی سنگر اور قوال راحت فتح علی خان کی آواز میں بھی آپ سن سکیں گے۔ یہ گیت دیوانند کی فلم ہم دونوں کا ہے، 1961 میں یہ ریلیز ہوئی تھی۔ کمال یہ ہے کہ اس گانے کی شہرت اتنے سال گزر جانے کے باوجود کم نہیں ہوئی، اور اسی شہرت کے سبب اسے دوبارہ راحت فتح علی خان کی آواز میں ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔
بہجت، ہم اسی سے آگے بڑھیں گے اور شوبز کی ہی ہم بات کر رہے ہیں، تو ہمارے بہت سے جو سامعین ہیں وہ شوبز میں دلچسپی رکھتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ ہر ہفتے شوبز کی دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، تو ہم نے بھی اس ویک میں کوشش کی ہے آپ کے لیے کہ شوبز راؤنڈ اپ کا اہتمام کریں، اور ہم کوشش کریں گے یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے۔ تو اس ہفتے کی شوبز راؤنڈ اپ میں کون سی خبریں ہیں، یہ بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے شمشاد آفریدی اس رپورٹ میں، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
She always mocks my dancing, but the key is what we call staying in the pocket.
سابق امریکی صدر براک اوباما اور ان کی اہلیہ میشل اوباما نیٹ فلیکس کے لیے ٹی وی پروگرام اور فلمز بنائیں گے۔ آن لائن سٹریمنگ سروس نیٹ فلیکس کا کہنا ہے کہ سابق صدر اور خاتون اول نے ان کے ساتھ کچھ برس کا معاہدہ کیا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ ان سیریز اور فلموں میں سکرپٹڈ اور انسکرپٹڈ سیریز کے لیے دستاویزی ڈرامہ اور دستاویزی فلمز اور فیچرز شامل ہوں گے۔ سابق خاتون اول میشل اوباما کا کہنا تھا کہ براک اور میں ہمیشہ سے ہی کسی کو متاثر کرنے کے لیے داستان گوئی کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ براک اوباما کا کہنا تھا کہ اپنی صدارت کے دوران سب سے خوشگوار لمحات وہ تھے جو ہم زندگی کے مختلف پہلوؤں سے تعلق رکھنے والے متاثر کن افراد سے ملتے، ان کی مدد کرتے اور ان کے تجربات سنتے تھے۔ اسی لیے میشل اور میں نیٹ فلیکس کے ساتھ شراکت پر کافی پرجوش ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہم باصلاحیت متاثر کن اور تخلیقی لوگوں کو اکٹھا کریں گے جو لوگوں میں ہمدردی اور تفہیم اجاگر کریں گے اور ان کی مدد کریں گے کہ وہ اپنی کہانی دنیا کو بتائیں۔ گزشتہ ہفتے پیرس میں 71ویں کین فلم فیسٹیول کا انعقاد ہوا۔ اس رنگا رنگ تقریب میں پاکستان کی مقبول اداکارہ ماہرہ خان کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ ماہرہ خان نے اس اہم ترین تقریب میں شرکت کے لیے گہرے نیلے رنگ کے لباس کا انتخاب کیا۔ ماہرہ خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ کین ان کے دل کا ٹکڑا ہے اور وہ اپنے والہانہ استقبال پر سب کی بے حد شکر گزار ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ میری خواہش ہے کہ میں کین فلم فیسٹیول کے تمام لمحات پر لکھوں، یہ محبت کے اظہار سے بھرپور ایک طویل خط ہوگا، لیکن پھر کبھی۔ پاکستان کے علاوہ بھارت سے بھی کئی اداکاراؤں نے اس تقریب میں شرکت کی، جس میں دیپیکا، سونم کپور، ایشوریا اور کنگنا رناوت شامل ہیں۔ بالی ووڈ کی فلم راضی کی ریلیز کو پاکستان میں روک دیا گیا ہے۔
تیار ہو بیٹا، ہندوستان کے ساتھ ہمارے حالات کافی سخت ہونے والے ہیں۔ آسمان دیکھ رہے ہوں گے اور ہم ان کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لیں گے۔
فلم راضی میں بھارتی اداکارہ عالیہ بھٹ نے ایک کشمیری لڑکی کا کردار ادا کیا ہے، جس کی شادی پاکستانی فوجی خاندان میں ہوتی ہے اور لڑکی ہندوستانی جاسوس بھی ہے۔ فلم میں 1971 کی جنگ سے قبل کا عرصہ دکھایا گیا ہے۔ اس فلم میں عالیہ بھٹ کے شوہر کا کردار وکی کوشال نے ادا کیا ہے۔ بالی ووڈ سپر اسٹار سلمان خان کی آنے والی فلم ریس 3 کا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے۔
یہ ریس زندگی کی ریس ہے۔ ویلکم بیک ٹو دی ریس۔
فلم ریس 3 کا ٹریلر سلمان خان نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ریلیز کیا، جسے مداحوں کی طرف سے بہت پسند کیا گیا۔ اس فلم میں سلمان خان کے علاوہ انیل کپور، بوبی دیول اور ڈیزی شاہ شامل ہیں۔ ایکشن سے بھرپور یہ فلم 15 جون کو ریلیز کی جائے گی۔
Get set, ready, go.
ویڈیو شیئرنگ کی سب سے بڑی ویب سائٹ یوٹیوب نے 22 مئی سے میوزک اسٹریمنگ سروس شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ ابتدائی طور پر امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، میکسیکو اور جنوبی کوریا میں یہ سروس قابل استعمال ہوگی، تاہم آئندہ ہفتوں میں دنیا کے دیگر ممالک میں بتدریج اسے فراہم کیا جائے گا۔ میوزک اسٹریمنگ سروس میں نئے فیچر شامل کیے گئے ہیں، جیسے کہ ذاتی پلے لسٹ جو کہ یوٹیوب کی انفرادی ہسٹری اور دیگر استعمال کے ذرائع کی بنیاد پر تیار ہوگی۔ ویڈیو اسٹریمنگ کمپنی کا کہنا ہے کہ اس نے یوٹیوب پریمیم بھی متعارف کروانے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ یوٹیوب ریڈ سبسکرپشن سروس کی تبدیل شدہ شکل ہے۔ یوٹیوب میوزک اسٹریمنگ سروس مفت فراہم کی جائے گی، جبکہ میوزک پریمیم سروس کے لیے پیسے ادا کرنا ہوں گے۔ ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے شمشاد آفریدی۔
شوبز راؤنڈ اپ کے ساتھ ہی پروگرام سدائے جہاں اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان میں خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام سدائے جہاں، پی او باکس نمبر 1399 اسلام آباد، اور اگر آپ ہمیں ای میل کرنا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے sejradio@voanews.com پر۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اسٹوڈیو انجینئر شاہد عباسی کے ساتھ نکھت اجازت چاہیں گی، خدا حافظ۔
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے ریکارڈنگ انجینئر وارٹیکس زورنیک اور بہجت کو بھی اجازت دیجیے، آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی سدائے جہاں کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ ہمارے پروگرام کے بارے میں رائے لکھنا مت بھولیے گا، اور ان پروگراموں کو سنتے رہیے تاکہ ہم اسی طرح بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام آپ کے لیے لاتے رہیں۔ اجازت، اللہ حافظ۔